السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ایسی متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فائنانشل ایکشن فورس نے، جو دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق عالمی نگراں ادارہ ہے، پاکستان کا نام اپنی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ادارے کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ اور ترکمانستان سے افغانستان، پاکستان اور بھارت کو پائپ لائن کے ذریعے قدرتی گیس کی فراہمی کے منصوبے پر کام کے آغاز کے سلسلے میں افغانستان کے صوبے ہرات میں سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہوئی ہے۔ اور دوسری اہم خبروں میں، روس اقوام متحدہ کی قرارداد کے مسودے پر اعتراض کر رہا ہے، جس کا مقصد شام بھر میں لڑائی کو 30 دن کے لیے روکنا اور مشرقی قصبے غوطہ کے محاصرے کو ختم کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے فلوریڈا کے ایک اسکول میں شوٹنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد حملہ آوروں کے مقابلے میں اسکولوں کو مضبوط بنانے کے ایک منصوبے کے حصے کے طور پر امریکہ میں اساتذہ کو مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ریاست فلوریڈا کے اسکول میں شوٹنگ کے بعد ڈیوٹی پر اس وقت موجود شیرف کے مسلح ڈپٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے متعلق پولیس نے تفتیش کی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ اور مہم کے معاون ریچرڈ گیٹس کے خلاف خصوصی کونسل نے جرائم کے اضافی الزامات عائد کیے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کا جوہری توانائی کا ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے، جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار تشکیل دینے کے کام کو ترک کرنا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں، جہاں مٹی کے تودے گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امدادی کارکن مٹی میں دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ تو اشتیاق، پہلے تو ہم بات کریں گے فائنینشیل ایکشن فورس کے اس فیصلے کے بارے میں، جس کا ابھی تک حتمی کوئی نتیجہ نہیں آیا ہے، لیکن خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟
جی، اب سے کچھ گھنٹے قبل یہ خبر پہلی مرتبہ ذرائع ابلاغ میں آنا شروع ہوئی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا جو 6 روزہ اجلاس ہے وہ آج ختم ہونا ہے، اس نے پاکستان کو واچ لسٹ میں یا گرے لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ لیکن یہ خبریں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں، اور باضابطہ طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں جو باضابطہ اعلان ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہی کسی رد عمل کا اظہار کیا جائے گا۔ جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس بارے میں انتظار کرنا چاہیے، اور ابھی تک جو خبریں ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ہیں، اور جب تک کچھ حتمی نہیں ہو جاتا تب تک میڈیا اس پر کیا سرائی نہ کرے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ چند روز قبل ہی جب یہ اجلاس شروع ہوا تھا پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا، تو پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ جو واچ لسٹ میں شامل کرنا ہے پاکستان کو، وہ 3 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ اعلان آئے گا تو شاید اس کے بعد ہی پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا، لیکن پاکستان میں بہت سے حلقے اور خود سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس معاملے سے اب بچنا ہے مکمل طور پر تو اس کے لیے وہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اقوام متحدہ کی طرف سے کالعدم قرار دی گئی تنظیموں کے خلاف کوئی عملی کاروائی کرنی ہوگی، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے۔
جی ہاں، جب کل پاکستان کی طرف سے خبر آئی تھی تو اس کے بعد یہاں امریکہ سے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا تھا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہی کہا تھا کہ جمعرات کو ہی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو
بالکل آپ نے درست کہا, بالکل اسی طرح ہی خواجہ آصف کے بیان کے بعد کچھ پاکستان میں بھی اسی طرح کا رد عمل تھا کہ شاید انہوں نے کچھ جلدی کہہ دیا ہے. ابھی تک خواجہ آصف نے اپنے بیان کی بعد میں وضاحت تو نہیں کی, لیکن کیونکہ یہ ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے یہ ختم ابھی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا, اور اب جبکہ یہ اجلاس ختم ہونے جا رہا ہے تو کچھ باضابطہ رد عمل سامنے آئے گا. پاکستان نے اپنے وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں برائے خزانہ اور معاشی امور مصطفی اسماعیل اس وقت پیرس میں تھے اس اجلاس میں, اور ان کو اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ پاکستان کا موقف عالمی برادری کے سامنے رکھ سکیں.
اچھا اب بات کر لیتے ہیں اشتیاق ٹاپی منصوبے پر جس کا افتتاح ہو رہا ہے افغانستان میں, بلکہ ہوا ہے, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی, یہ ترکمانستان, پاکستان, افغانستان اور بھارت کا جو چار ملکی منصوبہ ہے جس میں ٹاپی کہا جاتا ہے, آج اس کے لنک اپ جو منصوبہ ہے اس کا سنگ بنیاد پہلے ترکمانستان کے شہر سورت آباد میں رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ تھا وہ ہرات میں گئے, اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی ہرات میں گئے. اس موقع پر جو انہوں نے خطاب کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس منصوبے میں افغانستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس کے بغیر شاید یہ ممکن مکمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان سے گزر کر کے پاکستان اور پھر بھارت تک جائے گا, تو اس لیے افغانستان کو اس میں خاص اہمیت حاصل ہے, اور افغان صدر نے بھی اس موقع پر یہی کہا ہے کہ یہ اگر منصوبہ تکمیل گزرتا ہے اور تو اس سے افغانستان میں نہ صرف معیشت میں بہتری آئے گی بلکہ ہزاروں ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. تو یہ منصوبہ اس کے لیے اس کو ایک انرجی کوریڈور کا نام بھی دیا جا رہا ہے, اور جہاں پاکستان اور بھارت کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرے گا وہیں افغانستان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اس کی معیشت اور اقتصادی صورتحال میں بہتری کا سبب بنے گا,
اور اس سے ان ملکوں کے تعلقات بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گے خاص طور پر افغانستان کے ساتھ.
جی آپ نے بالکل درست کہا, آج جب یہ تقریب ہوئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ ان چاروں ممالک کو آپس میں جوڑنے کا اور خطے میں امن کا سبب بنے گا.
جی بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق جن سے ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینیفرٹ اور مہم کے معاون رچرڈ گیٹس کے خلاف خصوصی کونسل نے جرائم کے اضافی الزامات عائد کیے ہیں. 32 نکات کی فرد جرم میں ٹیکس چوری اور بینک دھوکہ دہی کے الزامات کو شامل کیا گیا ہے, جبکہ اس سے پہلے رقوم کی غیر قانونی ترسیل اور غیر ملکی ایجنٹ کی حیثیت سے خود کو رجسٹر نہ کرانے کے الزامات شامل تھے. نئے الزامات میں جو مینیفرٹ اور گیٹس پر لگائے گئے ہیں ان میں سمندر پار اکاؤنٹس کے ذریعے $30 million سے زیادہ کی منی لانڈرنگ میں مدد شامل ہے, جس کے ذریعے انہوں نے امریکہ میں بغیر ٹیکس ادا کیے پرتعیش زندگی اختیار کی. مینیفرٹ اور گیٹس دونوں نے سن 2017 اکتوبر میں منی لانڈرنگ اور لابنگ کے دونوں الزامات میں بے گناہی کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ کا جوہری توانائی کا ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے, جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار تشکیل دینے کے کام کو ترک کرنا ہے. جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والی سماہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران معاہدے کے کلیدی پہلوؤں کی پابندی کر رہا ہے جو اس نے امریکہ, چین, روس, فرانس, جرمنی, برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ کیا تھا, جس کے عوض اسلامی جمہوریہ کی معیشت پر لاگو تاثیرات اٹھائی گئی تھیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھوتے میں موجود تباہ کن جھول پر نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے ان ملکوں پر زور دیا ہے جو ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حامی تھے کہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے. انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں جہاں مٹی کے تودے گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے, امدادی کارکن مٹی میں دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں. فوجی اور مقامی پولیس رہائشیوں کے ساتھ مل کر زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہے, جبکہ کثیر تعداد میں مٹی کی موجودگی کے باعث بھاری ہتھیاروں کو استعمال کرنا دشوار ہے اور امدادی کارکن زرعی آلات اور ننگے ہاتھوں سے مٹی کھود رہے ہیں. کئی دنوں کی طوفانی بارشوں کے بعد جمعرات کے روز وسطی جاوا میں بربیز ضلع کی زمین بہہ گئی تھی. اس وقت کسان چاول کے پودوں پر کام کر رہے تھے. تباہ کاریوں سے نمٹنے والے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ مقامی رہائشیوں کی رپورٹ کے مطابق 18 افراد لاپتہ ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ جنوبی کوریا پہنچی ہیں, جہاں وہ پیونگ چینگ کے اولمپک گیمز کی اختتامی تقریب میں امریکی وفد کی رہنمائی کریں گی. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بھارت کے دورے پر آئے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نئی دہلی میں اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلیم, کھیل, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون سمیت 6 معاہدوں پر دستخط کیے گئے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور کناڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعہ کے روز وفود سطح کے مذاکرات کیے. دونوں رہنماؤں نے تجارت اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو تیز کرنے سمیت متعدد باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں ملکوں کے مابین کھیل, تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں 6 معاہدوں پر دستخط ہوئے. دونوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہم نے دفاعی تعاون اور دیگر معاملات پر بات چیت کی ہے. ہمارے ملکوں کے سامنے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات ہیں اور ہمیں مل کر ان کے خلاف لڑنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھارت کناڈا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے حق میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملک خلا اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر متعدد شعبوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں. جبکہ کناڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے عوام سے عوام کے مابین رابطے پر تبادلہ خیال کیا. کناڈا میں 13 لاکھ بھارتی نژاد رہتے ہیں. ہم نے جمہوری روایات اور تکثیریت کے تصور کو بحال رکھنے پر زور دیا. اس سے قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے کناڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور دونوں نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جسٹن ٹروڈو کا راشٹرپتی بھون میں روایتی استقبال کیا گیا. اس سے قبل انہوں نے نئی دہلی میں ایک تجارتی اجلاس سے خطاب کیا اور دہلی کی تاریخی جامع مسجد اور امرتسر کے گولڈن ٹیمپل اور اس سے قبل آگرہ کے تاج محل کا دورہ کیا. ایک خالستانی کارکن جسپال اٹوال کو ڈنر دعوت نامہ دیے جانے پر تنازعہ پیدا ہوا تھا, جس کے بعد دعوت نامہ منسوخ کر دیا گیا. جسٹن ٹروڈو ایک ہفتے کے دورے پر گزشتہ ہفتے بھارت آئے تھے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے فلوریڈا کے ایک اسکول میں شوٹنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد حملہوروں کے مقابلے میں اسکولوں کو مضبوط بنانے کے ایک منصوبے کے حصے کے طور پر امریکہ میں اساتذہ کو مسلح کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب طلباء ملک بھر میں اسلحے پر کنٹرول کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر سے.
اس ہفتے ہزاروں طلبہ اپنی ریاست کی دارالحکومتوں اور وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو رہے ہیں اور اسلحہ پر سخت تر کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں. جمعرات کو صدر ٹرمپ نے طلبہ سے بات کرتے ہوئے اسکول میں فائرنگ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے مزید اسلحہ کی بات کی.
We need to let people know, you come into our schools, you're going to be dead.
اگر 20% استادوں کے پاس گنز ہوں تو وہ یوں بے دھڑک اسکول میں نہیں گھس سکیں گے. ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہمارے اسکول میں گھسے تو مارے جائیں گے, اور ایسا جلد ہوگا. مگر یہ واضح نہیں ہے کہ آیا قانون ساز اساتذہ کو مسلح کرنے کے منصوبے کی منظوری دیں گے یا رائے عامہ اس کی حمایت کرے گی, اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے. امریکن یونیورسٹی میں اسکول آف پبلک افیئرز کی کیپری کفیرو کہتی ہیں,
The most recent Florida shooting, someone with an AR-15. Now, if you have a teacher that, you know, say has a hand, a regular handgun,
فلوریڈا فائرنگ کے تازہ ترین واقعے میں آپ نے دیکھا اس کے پاس AR-15 رائفل تھی, اور آپ کے ایک استاد کے پاس اگر عام گن ہو اور اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہو جس کے پاس AR-15 ہو تو یہ بجائے خود برابری کی لڑائی نہیں ہوگی. ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ بندوق خریدنے والے کے قواعد کی پرکھ ہو. بمپ سٹاک پر پابندی ہو جو ایک نیم خودکار رائفل کو مکمل خودکار رائفل میں تبدیل کر دیتا ہے, اور اسلحہ خریدنے والے کی عمر کی حد بڑھائی جائے. مگر ملک میں اسلحہ کے سب سے بڑے حامی گروپ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کو ان میں سے کچھ بھی منظور نہیں. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو وین لیپیئر کہتے ہیں,
Their goal is to eliminate the Second Amendment and our firearms freedoms so they can eradicate all individual freedoms.
ان کا مقصد دوسری ترمیم کے ہمارے حق اور اسلحہ رکھنے کی آزادی کو ختم کرنا ہے, تاکہ یہ فرد کی تمام آزادیاں ختم کر سکیں. راج شاہ وائٹ ہاؤس کے نائب پریس سیکرٹری ہیں. وہ کہتے ہیں,
The immediate policy response would be to ban an entire class of firearms. What we're looking for is
ہم نہیں سمجھتے کہ فوری پالیسی یہ ہوگی کہ اسلحہ پر مکمل پابندی لگا دی جائے. ہم کوئی ایسا حل تلاش کر رہے ہیں جو ایک خاص اسلحہ پر سب کے لیے پابندی عائد نہ کرے, مگر ان تمام افراد پر اسلحہ رکھنے کی پابندی ہو جو عام لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں. یہ ایسی بات ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلحہ پر کنٹرول کے گرد گھومتی سیاست ہو سکتا ہے تبدیل ہو رہی ہو. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ سن رہے تھے یہ رپورٹ کہ امریکہ میں اسلحے کے لائسنس کے اجرا کے مسئلے پر بحث مباحثہ جاری ہے. اسلحہ رکھنے کے بنیادی حق کے حامی اور مخالفین اس بارے میں خاصی سرگرم ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر نے بھی اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے, پیش کر رہے ہیں اسد نصیر.
فلوریڈا کے اسکول میں فائرنگ کے واقعے کی بازگشت پورے ملک میں گونج رہی ہے. امریکی نائب صدر مائک پینس اور اسلحہ کے اجرا کے حامیوں کی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسیشن یعنی این آر اے کے سربراہ وین لائپر نے سیاسی قدامت پسند ایکشن کانفرنس یعنی سی پیک سے خطاب کرتے ہوئے اس مسئلے کے مثبت حل پر زور دیا. فلوریڈا اسکول کے سانحے کے بعد پہلی بار این آر اے کے کسی لیڈر نے عوامی سطح پر اپنے موقف کی حمایت کی ہے. انہوں نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایسوسی ایشن اساتذہ اور والدین کے ساتھ مل کر اس طرح کی دہشت گردی کے انسداد کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے گی. لائبر نے ان آزاد خیال لوگوں پر تنقید کی جو اس واقعے کو سیاسی رنگ دے کر اسلحہ کے اجرا پر پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا,
In the midst of genuine grief and a very understandable passion, as millions of Americans search for meaningful solutions.
رنج و علم کے اس حقیقی ماحول میں لاکھوں امریکن یقیناً اس طرح کے واقعات کا بامانی انسداد چاہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرس مرفی اور نینسی پلوسی جیسے سیاسی رہنما سارا الزام این آر اے پر لگا کر اسلحہ کے اجرا پر کنٹرول کو مزید سخت کرنے کی مہم چلا رہے ہیں. اس موقع پر نائب صدر پینس نے نسبتاً معتدل لہجہ اختیار کیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ اس المناک واقعے کے بعد اسکولوں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں. ان کا کہنا تھا,
Earlier this week, President Trump called on Congress to strengthen background checks, and two days ago he directed the Department of Justice.
اس ہفتے کے اوائل میں صدر ٹرمپ نے کانگریس سے کہا ہے کہ وہ اسلحہ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے ذاتی قواعد کی بہتر چھان بین کرنے کے لیے تجاویز پیش کرے. دو دن قبل انہوں نے وزارت انصاف سے بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قانون سازی کے کام کو تیز کر دے. ہم ترجیحی بنیادوں پر اپنے اسکولوں کو محفوظ تر بنانا چاہتے ہیں. جمعرات کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ریاستی عہدیداروں اور مقامی حکام سے اسکولوں کو مزید محفوظ بنانے پر تبادلہ خیال کیا. قدامت پسندوں کی یہ سالانہ کانفرنس یعنی سی پیک 4 روز جاری رہے گی, اور توقع ہے کہ آج جمعے کو صدر ٹرمپ اس کانفرنس سے خطاب کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے اسکول میں شوٹنگ کے بعد ڈیوٹی پر اس وقت موجود شیرف کے مسلح ڈپٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے، جن کے متعلق پولیس نے تفتیش کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس شوٹنگ سے 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ براورڈ کاؤنٹی کے شیرف نے جمعرات کے روز کہا کہ ڈپٹی شیرف اسکاٹ پیٹرسن کو فوری اندر جانا چاہیے تھا۔ شیرف اسکاٹ اسرائیل کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون پہلے اندر گیا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس ترتیب سے کوئی اندر گیا، جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے حملہ آور تک کب پہنچے۔ ہم کو فوراً اندر جانا چاہیے تھا اور حملہ آور پر قابو پانا چاہیے تھا، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈپٹی شیرف کو بغیر تنخواہ کے معطل کر دیا تھا، لیکن اس نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ دو دیگر افسران کو محدود کام پر رکھا گیا ہے اور شوٹنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ 14 فروری کو ہونے والی اس شوٹنگ کے سلسلے میں سابق طالب علم نکولس کروز کو گرفتار کر کے اس پر قتل کے 17 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ روس اقوام متحدہ کی قرارداد کے مسودے پر اعتراض کر رہا ہے، جس کا مقصد شام بھر میں لڑائی کو 30 دن کے لیے روکنا اور مشرقی قصبے غوطہ کے محاصرے کو ختم کرنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
روس کے نمائندے وسیلی نیبنزیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ کونسل کے ارکان کو تعداد پر نہیں بلکہ حقائق پر مبنی قابل عمل سمجھوتے طے کرنے کی ضرورت ہے۔
хотя авторы прекрасно знают что согласия по нему нет предлагается простое с виду решение
اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر نیبنزیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے بخوبی یہ بات سمجھتے ہیں کہ فائر بندی کے لیے اس قرارداد پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سادہ سے حل کے لیے تجویز ہے کہ پورے ملک شام میں 30 روز کے لیے فائر بندی کی جائے۔ ہم اس بارے میں تجسس رکھتے ہیں اور ہمیں حیرت ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا ضمانت ہوگی جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ فائر بندی کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے گا۔ بدقسمتی سے ہمیں اس کے لیے قابل عمل اور واضح جواب کا بدستور انتظار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفصیلات کا تعین بعد کو کیا جائے گا۔ امریکی نمائندے کا کہنا یہ تھا کہ ایسے میں جب روس اس قرارداد سے باہر رہنے کا طریقہ تلاش کرنے کے لیے اجلاس کی بات کر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی بامانی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ شام میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شامی افواج اور ان کی حلیف افواج مشرقی قصبے غوطہ کو واپس لینے کے لیے بھرپور کارروائی کرنے والی ہیں۔ غوطہ دمشق کے قریب ان علاقوں میں سے ایک ہے جن پر ابھی بھی حزب مخالف کا کنٹرول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ فائر بندی کی منظوری دے دے اور خاص طور پر مشرقی غوطہ کے محصور 400,000 افراد کی مدد کی جا سکے، جن میں سے سینکڑوں کو طبی امداد درکار ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سمین، اس سے پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جوہری مواد پر تبادلے پر آئی اے کو اپنی جوہری سیکیورٹی کے بارے میں مفصل رپورٹ دے دی ہے۔ اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی، سنتے ہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ آئی اے ای اے کو اطلاع دے چکا ہے کہ وہ جوہری مواد کے درآمد اور برآمد میں بین الاقوامی حفاظتی ہدایات پر عمل کرے گا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کو یہ بیان اپنے طور پہ دیا، جس عمل کو عالمی جوہری سلامتی کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اس کوشش میں ہے کہ دنیا کو اپنے طور پہ اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات سے مطمئن کرے۔
یہ اسپتالوں میں استعمال ہونے والا مواد ہے، جو ریڈیو تھراپی میں استعمال ہوتا ہے، کوبالٹ 60 ہے اور اس قسم کے مواد ہیں، وہ ہی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں ہسپتالوں میں کیونکہ وہ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا لاپرواہی ہو سکتی ہے، اور استعمال شدہ مواد کو بھی اگر کوئی لے جا کے باہر پھاڑ دے تو اس میں تابکاری کو کافی عرصے رہتی ہے، تو وہ بھی ایک مصیبت بن سکتی ہے۔ تو یہ ان کا جو نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لائسنسوں کو اسی وقت جاری کرے جب اسے یقین ہو کہ ان کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی تو پاکستان میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس کا ایک مانیٹرنگ کرتی رہتی ہے ان تمام جگہوں کے اوپر جو اس کے دائرہ کار میں ہیں, اور پاکستان خود انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے گورننگ بورڈ کے اوپر ہے. لہذا اس کا ایک واسطہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ڈھکے چھپے کرنے والی بات نہیں ہے, اور میرے یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کوشش کر رہے ہوں گے کہ اگر کہیں سے کوئی انگلیاں اٹھانی شروع کرے تو ان کو پہلے سے جواب دے دیں کہ بھائی ہر چیز ٹھیک ہے, فکر نہ کریں.
یہ تھے پاکستان میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر. دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک علی اکبر مرزا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے جوہری مواد کی نگرانی دہشت گردی کو روکنے کے خلاف ایک اہم قدم ہے.
دیکھیں, یہ الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ پاکستان کے حفاظتی اقدامات اپنے نیوکلیئر مٹیریل کے حوالے سے, اپنے نیوکلیئر انسٹالمنٹس کے حوالے سے, ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے حوالے سے, ملک کے اندر اس کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے مناسب سیف گارڈ موجود نہیں ہے. جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو مکمل سیکیور ہونا چاہیے, اس سے تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرے گا. اور پاکستان میں کیونکہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز پہ, ملٹری تنصیبات وغیرہ پر مستقل حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے 9/11 کے بعد, اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ دنیا کو یہ موقع ملتا ہے اس خدشے کا اظہار کرنے کے لیے, اور کہ یہ مٹیریل کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ میں نہ لگ جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی نگہداشت ان تنصیبات کی جاتی ہے, کیونکہ ان پر حملوں کا خطرہ ہوتا ہے اور ان کو ایشو بنا کر پاکستان کی سالمیت پہ بھی خطرہ بن سکتا ہے, تو اس لحاظ سے میرے خیال سے پاکستان نے کافی اقدامات کیے ہیں اور یہ مزید اقدامات جو کیے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ اقدامات کرنے کے بعد مزید کچھ اور ڈیمانڈ بھی ہو جائیں.
یہ تھے امریکہ میں ڈیموکریٹک تنظیموں سے وابستہ علی اکبر مرزا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
پروگرام میں آپ کی صحت بہت حاضر ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں صحت مند حاملہ خواتین غیر ضروری طور پر ایسے طبی طریقوں کو اپنا رہی ہیں جن کی قطن ضرورت نہیں ہوتی, اور اس شرح میں انتہائی اضافہ پریشان کن ہے. وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے جنیوا سے یہ رپورٹ دی ہے, جہاں ڈبلیو ایچ او نئی سفارشات پیش کر رہا ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر نقصان دہ طبی مداخلت میں کمی کرنا ہے. عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 1,40,00,000 بچوں کی پیدائش کے عمل میں سے بیشتر بغیر کسی پیچیدگی کے مکمل ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی گزشتہ 20 برسوں کے دوران طبی طور پر ایسے طریقے استعمال کرنے میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے جو عام طور پر خطروں سے بچانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ان میں آکسیٹوسن انفیوژن بھی شامل ہے جس کا مقصد زچگی کے درد میں تیزی لانا ہوتا ہے. ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین اس وقت طبی طور طریقوں سے مداخلت کرتے ہیں جب حاملہ کو پیدائش کے وقت اٹھنے والے درد معمول کے مقابلے میں سست رہیں, اور اس کا تعین مروجہ طریقوں کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. ڈبلیو ایچ او کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ شعبے میں میڈیکل افسر اولوفیمی اولاڈاپو کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کا عمل اور اس کے ساتھ اٹھنے والے درد انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں. بعض خواتین میں اس کی شرح مقررہ شرح سے کم ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او نے اس سلسلے میں مروجہ طریقوں کی شرح میں کچھ ترمیم کر دی ہے اور درد کی شرح کے لیے بھی معیار مقرر کیے ہیں.
It should not be longer than 12 hours.
اولوفیمی اولاڈاپو کا کہنا ہے کہ جو عورتیں پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہیں ان میں درد کی شرح اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی پیدائش کا عمل 12 گھنٹوں کے اندر اندر مکمل کر لیں. اس لیے اگر پہلی مرتبہ حاملہ ہونے والی خاتون اس دورانیہ کے اندر بچے کو پیدا کرتی ہے تو ماں اور بچے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا, اور اس طرح مصنوعی طریقے سے درد پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے. ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی طور پر طبی مداخلت دنیا بھر میں رائج ہے اور اس کا استعمال غریب اور امیر ملکوں میں یکسر طور پر کیا جاتا ہے. ڈبلیو ایچ او نے اس سلسلے میں جن نئی گائیڈ لائنز کا تعین کیا ہے ان میں 56 سفارشات شامل ہیں جن کا تعلق پیدائش کے عمل کے دوران اور پیدائش کے فوراً بعد ماں اور بچے کے لیے بہتر نگہداشت کی فراہمی سے ہے. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ حاملہ خاتون بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنی پسند سے اپنے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کر لیں جو اس موقع پر موجود رہے, اور خاتون اور صحت کے ماہرین کے درمیان رابطہ کاری کا کام کرے, کیونکہ اس طرح عورتوں کو زچگی کے دوران ہونے والے درد,
لیبر اور پیدائش کے عمل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مل سکے گا. بحث جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ناصر خان جنجوا نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کر کے مستقبل میں آگے بڑھنا چاہیے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے باہمی تنازعات بات چیت سے حل کریں, اور ان کے بقول دونوں ملک ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ دونوں کے مفاد میں ہے. ناصر جنجوا نے یہ بات جمعرات کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہی. ناصر جنجوا نے بحر ہند اور ایشیا کے تناظر میں پاکستان اور خطے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممکنہ راستے پاکستان کی طرف اور پاکستان سے دوسرے ملکوں کو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس حیثیت میں پاکستان ایشیا کے ملکوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بہتر اقتصادی مواقع کے لیے ایک بڑی تجارتی راہداری بن سکتا ہے. ناصر جنجوا نے کہا کہ اس حوالے سے پاکستان, ایران, افغانستان, وسط ایشیائی ملکوں, چین اور کسی وقت روس کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ مستقبل کی راہ ہموار کر سکتا ہے. انہوں نے بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا,
And if India can look at Pakistan by way of resolving its conflicts, why not? Let's resolve our conflicts because we cannot be enemy forever. That makes no sense.
انہوں نے کہا کہ بھارت بھی تنازعات کو حل کر کے اس عمل کا حصہ بن سکتا ہے, اور اس کے لیے پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات بات چیت سے حل کرنے ہوں گے کیونکہ وہ ہمیشہ دشمن نہیں رہ سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بات چیت ہی سے تنازعات کا حل ڈھونڈنا ہوگا, اور سوال یہ ہے کہ ایسا کیا انہیں خود کرنا ہے یا آنے والے بچوں پہ یہ معاملہ چھوڑ دینا ہے. ناصر جنجوا نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اسے وہ خود حل کریں اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کر سکیں. ناصر جنجوا کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب جنوبی ایشیا کے دو حریف ملکوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. تاہم تاحال بھارت کی طرف سے پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. بھارت اس سے پہلے یہ کہہ کر پاکستان سے مذاکرات سے انکار کرتا رہا ہے کہ دہشت گردی کے روکے جانے تک پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. امریکہ, اقوام متحدہ اور بعض دیگر ملک اسلام آباد اور نئی دہلی پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کریں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے اپنی جیلوں میں موجود پاکستان, بنگلہ دیش اور میانمار کے 25 قیدیوں کو علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے نئی دہلی سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں واپس بھجوایا جائے. سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے بھارت کی وزارت خارجہ کو لکھا کہ پاکستان, بنگلہ دیش اور میانمار سے تعلق رکھنے والے ان تقریباً 25 قیدیوں کو ملک بدر کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں جو اس کے بقول سیکیورٹی خطرہ ہیں. وزارت خارجہ کو بھیجے گئے ایک ایس او ایس میں کہا گیا ہے کہ ان قیدیوں نے مختلف عدالتوں کی طرف سے انہیں سنائی گئی سزائیں پوری کر لی ہیں اور اب یہ پبلک سیفٹی ایکٹ یا PSA کے تحت جیلوں میں بند ہیں. شوری زدہ ریاست میں 1978 سے نافذ اس قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اس پر مقدمہ چلائے بغیر 3 ماہ تک قید کیا جا سکتا ہے. قید کی مدت کو PSA کو کسی بھی ایک شخص کے خلاف ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کر کے بڑھائے بھی جا سکتا ہے, تاہم اسے عام عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ریاستی حکومت نے غیر ملکی قیدیوں کو جنہیں حفاظ دستوں نے مختلف موقعوں پر تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے, غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے یا منشیات کی اسمگلنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا, ملک بدر کرنے کے لیے ایک مبینہ زیر سماعت پاکستانی عسکری کمانڈر محمد نوید جٹ کے پولیس کی حراست سے فرار ہو جانے کے چند دن بعد کہا ہے. 6 فروری کو پیش آئے اس واقعے کے بعد ریاست کی جیلوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور سری نگر کی مرکزی جیل میں بند 16 پاکستانی قیدیوں کو صوبہ جموں کی جیلوں میں منتقل کرنے کی کارروائی شروع کی گئی. عہدیدار سمجھتے ہیں کہ 25 ایسے غیر ملکی قیدی جنہوں نے قید کی مدت پوری کر لی ہے سیکیورٹی خطرہ ہے, لہذا انہیں جلد از جلد اپنے ملکوں کو بھیج دیا جائے. اس دوران متنازع کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے اوڑی علاقے میں مقابل افواج کے درمیان ہونے والی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں جمعرات کو آئی شدت کے بعد سرحد کے قریب واقع دیہات کے درجنوں کنبے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کو منتقل ہونے لگے ہیں۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے کہا کہ جمعے کی سہ پہر تک 500 افراد اوڑی میں اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کو منتقل ہو چکے تھے۔ عہدیداروں نے کہا ہے ان کے بقول بلا اشتعال کی گئی پاکستانی فائرنگ اور مارٹر شیلنگ میں 3 نجی گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ مظفر آباد میں عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا تھا کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے ضلع راولہ کوٹ کے ایک سرحدی علاقے میں ایک مزدور انضمام حسین ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ پر بلا کر اس واقعے پر احتجاج کیا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینیفرٹ اور مہم کے معاون رچرڈ گیٹس کے خلاف خصوصی کونسل نے جرائم کے اضافی الزامات عائد کیے ہیں۔ 32 نکات کی فرد جرم میں ٹیکس چوری اور بینک دھوکہ دہی کے الزامات کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے رقوم کی غیر قانونی ترسیل اور غیر ملکی ایجنٹ کی حیثیت سے خود کو رجسٹر نہ کرانے کے الزامات ہیں۔ نئے الزامات میں جو مینیفرٹ اور گیٹس پر لگائے گئے ہیں ان میں سمندر پار اکاؤنٹس کے ذریعے $30 ملین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ میں مدد شامل ہے، جس کے ذریعے انہوں نے امریکہ میں بغیر ٹیکس ادا کیے پرتعیش زندگی اختیار کی۔ مینیفرٹ اور گیٹس دونوں نے سن 2017 اکتوبر میں منی لانڈرنگ اور لابنگ کے دونوں الزامات میں بے گناہی کی اپیل کی ہے۔ روس نے ایک کثیر جہتی مشین پروپیگنڈا مشین بنائی ہے اور اس کی مثال سن 2016 کے انتخابات میں سوشل میڈیا کے ذریعے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو کس قسم کے نئے خطرے کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں کی ایک ٹیم نے ایسے ہزاروں ٹویٹر اور فیس بک پیغامات کی قانونی تحقیقات کی ہیں جنہیں ماسکو نے مربوط کیا تھا۔ ان تحقیقات کے بعد 13 روسی شہریوں اور 3 کمپنیوں کے خلاف امریکی سیاست میں مداخلت کرنے کے باضابطہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں قائم انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی کی سابق سائٹ، جسے عرف عام میں ٹرول فیکٹری کے نام سے جانا جاتا تھا، وہاں سے روسی ٹیموں نے سن 2016 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر نقلی پیغامات اور فراڈ اشتہار جاری کیے تھے، اور وہاں اب دفاتر خالی پڑے ہیں اور نقلی اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ تاہم ان کے پیغامات کو اٹلانٹک کاؤنسل کی فورینزک ریسرچ لیب نے محفوظ کر لیا ہے۔ میونک سیکیورٹی کانفرنس کے حالیہ اجلاس میں اپنی تحقیقات کو پیش کرتے ہوئے اٹلانٹک کاؤنسل کی ڈیجیٹل فورینزک ریسرچ لیب سے وابستہ بین نیمو کی ٹیم نے دکھایا کہ کس طرح روس نے اپنی پروپیگینڈا مشین کو بخوبی استعمال کیا۔ بین نیمو کا کہنا تھا،
RT
یعنی رشیا ٹوڈے اور سپوٹنک کے کھلے عام تشہیری اور نشر و اشاعتی اکاؤنٹ تھے، پھر آپ کے سفارتی اکاؤنٹ تھے، جیسے کہ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے کا اور جنیوا میں روسی کونسل خانے کا۔ اس کے علاوہ وہ ویب سائٹیں تھیں جو کہ اپنے آپ کو خود مختار کہتی تھیں، لیکن جس کے مخبروں اور جاسوسوں نے ثابت کیا یا تحقیق کرنے والوں نے ثابت کیا کہ انہیں انہیں اداروں نے فنڈ فراہم کیے تھے، انہیں روسی حکومت نے فنڈ فراہم کیے تھے۔ اس کے آگے ٹرول اکاؤنٹ تھے اور اس کے بعد خود کار بوٹس تھیں، جن کا کام جو ہو رہا تھا اسے بڑھاوا دینا تھا۔ سن 2016 میں روسی ہیکروں نے ڈیموکریٹک جماعت کی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلوں تک غیر قانونی رسائی حاصل کی اور پھر انہیں چرا کر وکی لیکس کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا۔ اس بارے میں بین نیمو کا کہنا تھا،
On the day of the leak, you can actually go through the online archives and see the troll factory accounts which were
جس دن انہیں منکشف کیا گیا تو آپ آن لائن آرکائیو پر جا کر حقیقت میں ٹرول فیکٹری اکاؤنٹ دیکھ سکتے تھے، جو ڈی این سی کے منکشف ہونے والے رازوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم شرط لگانے کو تیار ہیں کہ قومی دھارے کا میڈیا ان کی نشر و اشاعت نہیں کرے گا۔ ہر کوئی جا کر ڈی این سی لیکس پر کلک کر سکتا تھا، ایک ٹینیسی جی او پی نامی اکاؤنٹ تھا جو کہ سب سے مؤثر نقلی اکاؤنٹ تھا جسے ٹرول فیکٹری چلا رہی تھی, اور اس ایک خبر پر 20,000 کے قریب ٹویٹر پیغامات تھے. اسی کے ساتھ آر ٹی اور سپوٹنک ڈی این سی لیکس نامی خبر پر مسلسل خبریں دے رہے تھے جو کہ اس مشین کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق کو صاف ظاہر کرتا ہے. ان کے پروپوگینڈا کے انسداد کے لیے نیمو اور ان کی ٹیم انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں آگہی پیدا کرنے کا ہدف لیے ہوئے ہے تاکہ انہیں بتا سکے کہ انہیں جو پروپیگینڈا کے طور پر خبر یا اطلاع بھیجی گئی ہے اس کے ماضی کی جانچ کر سکیں. روس نے امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کے الزام کو مسترد کیا ہے, تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تو جاسوسی کی دنیا میں ایک بالکل نیا شعبہ ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے اور معاشرے کو اس کے انسداد کے لیے سیکھنا ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ادارے چلڈرن فنڈز کا کہنا ہے کہ میانمار اور بنگلہ دیش میں روہنگیا نسل کے بچوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. نسلی تعصب اور غریب الوطنی نے ان کا جینا محال کر دیا ہے. عالمی برادری کو اس کی اصلاح کے لیے مربوط کوششیں کرنا ہوں گی. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اقوام متحدہ کے چلڈرنز فنڈ کا کہنا ہے کہ 7,20,000 سے زیادہ روہنگیا بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. یہ بچے میانمار اور بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. رپورٹ کے مطابق میانمار کی راکھین ریاست میں 1,85,000 بچے تشدد اور دباؤ کا شکار ہیں, اور بنگلہ دیش کے کاکس بازار کیمپوں میں 5,00,000 سے زیادہ بچے بے آسرا پڑے ہوئے ہیں. یہاں ان کی زندگی کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے. طوفان, سیلاب, متعدد بیماریاں, نسل کشی, غرض ہر طرح سے یہ بچے مصائب کا شکار ہیں. اس رپورٹ کے مصنف سائمن انگریم کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ان بچوں کی حالت بے حد خراب ہے, جبکہ میانمار میں انہیں پرتشدد اور جبر کے حالات کا سامنا ہے. یعنی ان بچوں کو کہیں بھی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں.
I think if we're looking for, you know, an indicator of the situation on the ground there, it is the fact that people are still continuing to come at the rate of something like 1,000 or more a week crossing into Bangladesh.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی میانمار سے لوگ بھاگ کر بنگلہ دیش آ رہے ہیں, اور تقریباً 1,000 افراد ہر ہفتے بنگلہ دیش میں پناہ لے رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ ہجرت ان کے حالات کی عکاسی کر رہی ہے. خوف اور خطرات سے گھرے ہوئے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. میانمار میں ان کی زندگی ہر طرح کے خطرات سے دوچار ہے. رپورٹ میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں مربوط اقدامات اٹھائے جائیں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک انہیں محفوظ حالات کی ضمانت نہیں مل جاتی. سازگار حالات میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور اس دوران یہ لاکھوں بچے تعلیم اور دیگر ضروریات زندگی سے محروم رہیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان ایران اور سعودی عرب کے ساتھ, جو دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں, اپنے تعلقات کو کس طرح متوازن بنیادوں پر قائم رکھ سکتا ہے, اس بارے میں مختلف تجزیہ کاروں کے مختلف خیالات ہیں. اور پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے بھی جمعرات کے روز اسلام آباد میں ایک سیمینار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروگرام جہاں رنگ میں اس موضوع پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا,
یہ بات تو ہمیں ہمارے ذہن نشین ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات رہے ہیں, بلکہ ڈیفینس ایگریمنٹ میں پاکستان اور ایران پارٹنر سے شروع سے ہی جب سے پاکستان بنا ہے, اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو دونوں کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب دونوں ممالک میں اختلافات ہوئے, پہلے یمن کے اوپر ہوئے, اس سے پہلے شام کے اوپر بھی ہو رہے تھے, اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے ہر طرح کے جو معاملات ہیں خطے کے, اس میں دونوں ممالک کے مختلف نظریات ہیں اور مختلف دھڑوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جب پاکستان کی فوج کے کچھ دستے بھیجے جائیں ویسے تو 82 سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس میں ٹریننگ کے لیے یعنی صرف ٹریننگ کے لیے پاکستان کی فوج کے کچھ دستے وہاں پہ بھیجے گئے تھے. تو اب مزید جب دستے بھیجے گئے تو پارلیمنٹ نے بار بار اس معاملے میں انٹروین کیا, یمن کے معاملے میں بھی اور پھر قطر کے معاملے میں بھی, اور اب بھی جب دستے بھیجنے کی بات ہوئی تو اس میں پارلیمنٹ نے سوال پوچھا جو لوگوں کی نمائندہ ایوان ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ اس طرح کرنے سے تو آپ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, پھر خطے میں ہم ایک ایسی کشیدگی میں حصے دار بن جائیں گے جو پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. تو اس کا حکومت بار بار یہی جواب دے رہی ہے کہ یہ بالکل کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, جو پاکستان کی فوج کے دستے ہیں وہ قطن یمن کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ صرف اور صرف سعودی عربیہ کی ٹریننگ کے لیے ہے. لیکن اس سے کو مطمئن نہیں ہو رہے, اگر ہم رضا ربانی صاحب جو صدر ہیں اس کے
سینٹ کے
ان کے بیانات دیکھیں جی, اور اقوام اور جو نیشنل اسمبلی کے بھی جو ممبران ہیں ان کے بہت سے, تو ان کے بار بار یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے, ہمیں پوری طرح بتایا نہیں جا رہا. پاکستان کو کرنا یہ چاہیے جو کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے انکلوڈنگ پارلیمنٹ کا اور جو رائے عامہ ہے ان کا بھی, کہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپنا رول ادا کرنا چاہیے جس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں یا کشیدگی ہے اس کو اپنا رول ادا کرے.
اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں مڈل ایسٹ کے ریجن کو تو جو کانفلکٹ ہے وہ بڑا واضح ہے, دو بالکل کلیئر بلاکس ہیں وہاں پر, اور اس میں ایک جانب روس کا جھکاؤ بھی ہے, پھر امریکن انوالومنٹ بھی ہے. اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں ہندوستان چاہ باہر کی بندرگاہ کو استعمال کر رہا ہے سی پیک کے خلاف, تو کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ پاکستان توازن رکھ سکے ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات میں؟
جی جی بالکل, آپ نے بہت ویلڈ یہ ساری چیزیں اٹھائی ہیں, اور جس میں آپ نے یہ بھی روس کا نام لیا ہے. اب دیکھیے جس قسم کے وہاں پہ الائنسز بن رہے ہیں اس میں روس ایران کے بہت قریب ہے, پاکستان بھی روس کے بہت قریب آ گیا ہے, اور اس کے بعد ترکی کے بھی اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور جب قطر کے سلسلے میں دیکھ لیجئے جس طرح ترکی ان کی مدد کے لیے آیا اور ایران بھی قطر کی مدد کے لیے آیا. اس لیے اگر آپ خطے کے آپ نے ساتھ براڈر کانٹیکس میں بات آپ نے کی ہے آزاد, تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر الائنس جو بنتا ہے وہ پاکستان کا وہ روس کے ساتھ ہی بنتا ہے, اور جو روس کے انٹرسٹ ہیں اور جو ایران کے انٹرسٹ ہیں جو ترکی کے انٹرسٹ ہیں. لیکن دوسری طرف چار بہا کی بھی آپ نے بات کی, لیکن یہ چار بہا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اوپن پورٹ ہے, اس میں بہت ایران کی حکومت پاکستان کو بھی کہتے رہی کہ آپ انویسٹ کریں اس میں, پاکستان نے انویسٹ نہیں کیا, اس کی بجائے وہ دبئی میں انویسٹ کرتے رہے. تو اور وہ بار بار یہ چیز کہی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف چیز نہیں جائے گی, جو پاکستان نے بڑی حد تک اس چیز کو مان بھی لیا ہوا ہے. لیکن جو پیچیدہ تر وہاں پہ معاملات ہیں اور جس قسم کے الائنسز بن رہے ہیں, تو اس الائنسز میں پاکستان اگر روس کی طرف جس طرح ہے اور چین کی طرف بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو پھر ایران کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایران اس جو نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں ان کا وہ بہت اہم حصہ ہے, اور اس لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کس طرح کے تعلقات اپنے ہیں, تو یہ بہت ہی ایک تھن لائن ہے جو پاکستان کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ڈپلومیسی استعمال کر کے وہ چلنا ہوگا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے فروری کے وسط میں مشرق وسطی کے دورے کا آغاز مصر سے کیا, جو علاقے میں امریکہ کا ایک نہایت قریبی اتحادی ہے. وہاں انہوں نے اپنے ہم منصب وزیر خارجہ سمی شکرے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کی باہمی دلچسپی کے مسائل اور چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا. ان میں اول معاملہ سیکیورٹی کا تھا. گزشتہ نومبر میں دہشت گردوں نے جزیرہ نما سینائی میں ایک مسجد پر حملہ کیا اور تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد سے مصر کی مسلح افواج ملک کو عسکریت پسندوں سے پاک کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ کئی برسوں سے مصر اس سطح کی انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس سارے وقت میں ان حملوں کے جواب میں ہم بدستور ثابت قدم شریک کار ہیں. ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کا توڑ کرنے کے اقدامات پر اپنا قریبی تعاون جاری رکھیں گے جن میں داعش کو شکست دینے کے لیے ہمارا مشترکہ عہد شامل ہے, اور ابتدا سے ہی مصر داعش کو شکست دینے والے اتحاد کا ایک نہایت اہم رکن رہا ہے. دونوں نے انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ہی مصر میں سول سوسائٹی کے اہم کردار کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس بات کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہ مصر میں 26 مارچ سے 28 مارچ تک صدارتی انتخابات ہوں گے, وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ, جیسا کہ وہ تمام ملکوں میں کرتا ہے, ایک شفاف اور معتبر انتخابی عمل کی حمایت کرتا ہے, اور یہ کہ تمام شہریوں کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر شرکت کا حق اور موقع ملنا چاہیے. اسی طرح امریکہ اور مصر لیبیا میں معتبر اور پرامن انتخابات کے لیے اقوام متحدہ کے ایکشن پلان کی حمایت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ لیبیا میں استحکام اور اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکہ خود مصر کی اقتصادی بحالی کی حمایت جاری رکھے گا, خاص کر اب جبکہ مصر نے متعدد سخت لیکن ضروری اقتصادی اصلاحات پر عمل درآمد کر کے راستہ ہموار کر دیا ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور مشرق وسطی کے پورے علاقے کو مستحکم کرنے میں مدد دینے کے لیے مصر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ہمایوں سعید میری انسپیریشن ہیں, یہ کہنا ہے نوجوان اداکار سلمان سعید کا. تفصیلات فکر و فن میں.
بس بھی کر دو یار,
مجھے بتا تو دیتے.
کیا پتا میری ماں کو اچانک تم سے ویڈیو کانفرنس کرنی ہوگی. اب ان کو میں بہت دن سے ٹال رہا ہوں, اب وہ صبر نہیں کر سکتے.
سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے, اپنی ایجوکیشن کیسے آئے.
میں نے گریجویشن کیا ہوا اور میں نے اپنی پڑھائی اس لیے آگے کنٹینیو نہیں کی کیونکہ آبویسلی مجھے ایکٹنگ میں آنا تھا, اس لیے میں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا. اور آبویسلی فیملی میں ہے یہ چیز کہ میرا بھائی ہے, ہی از اے پروڈیوسر ہمایوں سعید, وہ ایکٹر بھی ہیں, تو بچپن سے انہیں کو فالو کیا ہے, وہی ہماری انسپریشن رہا ہے.
آج تو تیری قسمت اچھی ہے کہ تو بچ گیا, مگر آئندہ تو نے ایسی کوئی حرکت کی نا تو تیرے گھر میں گھس کے ماروں گا میں تجھے, سمجھا؟
اچھا, تو آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے, تو ہمایوں سعید کی وجہ سے آپ نے سوچا, یا پھر مطلب ایک گلیمر ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میرے بھائی کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے, لوگ پہچانتے ہیں جہاں جاتے ہیں, ان کی اتنی امپورٹنس ہے, یہ چیزیں دیکھ کے, یا ویسے ایکٹنگ کا شوق تھا؟
نہیں, یہ پروٹوکول ملتا ہے اس وجہ سے تو نہیں, لیکن ہاں کیونکہ ہم سارے بھائی اپنے بھائی کو فالو کرتے تھے, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہی ہماری انسپریشن تھے. ہاں اگر وہ اس ایکٹنگ فیلڈ میں نہ ہوتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بھی ایکٹر ہوتا. ہاں کیونکہ وہ ایکٹر تھے کہ ان کی وجہ سے میں نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے, بس ان کو دیکھ دیکھ کے اور پھر دوسرے ایکٹرز کو بھی دیکھ دیکھ کے, پھر وہ ایک مجھے لگا کہ شاید آئی کین آلسو ایکٹ.
امی وہ ایکچولی ان کے خاندان میں رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن شادی کے 6 مہینے تک نیا جوڑا پہن کے سو کی.
کیا ہوا بیٹا؟
کچھ نہیں امی, وہ باہر کا کھانا زیادہ کھا لیا تھا, پیٹ میں درد ہو رہا بہت.
سلمان, جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بڑا نام ہو تو آپ کو انڈسٹری میں آنے میں تو وہ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی جو ایک ان نون لوگوں کو کرنی پڑتی ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی تھوڑی مشکل یہ بھی ہوتی کہ پہچان بنانے میں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سائے سے نکالنے میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟
بالکل یہی ایکسپیرینس تھا, بالکل ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں سب سے ایزیلی, کیونکہ میں بچپن سے ہی سارے جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ایکٹرز ہیں, سب کو جانتا ہوں, تو وہ مجھے جانتے ہیں, اور और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने भाई से बहुत ज्यादा मिलते हो, रिजेंबल करते हो, तो ये चीज भी कभी कभी आपके लिए नेगेटिव हो जाती है, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कुछ डिफरेंट करूँ।
सलमान, कोई भी ऑफर जब आपको आती है अपने भाई की प्रोडक्शन के अलावा, अगर बाहर से भी कोई ऑफर आती है, तो क्या आपने अपना कुछ सोचा हुआ होता है कि मैं स्क्रिप्ट देखूंगा या फिर कोई भी काम मिल जाए तो बस मैं कर लूंगा?
देखें, एक वक्त था जब मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी किए हैं जो था ना, जब आपको काम नहीं होता तो आप सोचते हो कि बस कहीं से भी काम आ रहा है, जब काम आ रहा था तो मैंने कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आती हैं आपको कि नहीं, अब ऐसा नहीं है।
तो सलमान, अपने ड्रामों के बारे में कुछ बताइए, कितने ड्रामे किए, क्या नाम थे?
मैंने 12-13 ड्रामे किए हैं। ये शादी नहीं हो सकती मेरा पहला सीरियल था, एक कॉमेडी था, उसमें मेरे साथ काफी अच्छी बड़ी कास्ट थी, वो था। फिर उसके बाद वो इश्क था शायद, मैंने एक सीरियल किया था। फिर उसके बाद मरासन किया था, फिर एक तकबर किया था, और दस्तारे अना किया था। अभी मेरे दो प्लेज हैं वो कर लिए हैं मैंने, लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। सिर्फ तुम है, उसमें एक और भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, वो भी ऑन एयर होने हैं। और अभी मेरा एक खुदगर्ज चल रहा है, बड़ा अच्छा प्ले है, यासर नवाज ने डायरेक्ट किया है, उसमें मैं हूँ, सनी खान है, जिबान है, आमना शेख है, मंशा पाशा है। इट्स अ वेरी गुड प्ले, या उसके रिव्यूज भी बड़े अच्छे हैं।
तो शादी वगैरह का कुछ सोचा है?
शादी हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, लड़की मिल जाए मुझे कल कर लूंगा।
अच्छा?
हाँ जी बिल्कुल, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होता
है। इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा, तेरी और सरमा की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
तो फिर आज से ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में शुरू हो गई है।
आपने इंटरव्यू सुना हुमायूं सईद के छोटे भाई और मारूफ अदाकार सलमान सईद का। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। हमने इसी प्रोग्राम में आपको ऐसे डिलीवरी रोबोट के बारे में बताया था जो अस्पतालों में दवाएं अलग अलग वार्डों में पहुंचाने का काम करते हैं। अब साइंसदान ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो शहरों में आम सड़कों पर चलेंगे और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। ताज़ा तरीन कोशिश इटली में हो रही है, जहां इस रोबोट का मॉडल तैयार किया गया है और ये रोबोट बिजली से चलेगा। इसे येप का नाम दिया गया है और ये इटली के शहर क्रीमोना में सड़क पर नजर आता है। इसमें सेंसर लगे हैं और GPS भी, जिसकी मदद से वो रास्ते का तायुन करता है और 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। यैप बनाने वाली कंपनी ई नोविया के सिमोन फ्योरेंटी यैप तख्लीक करने वालों में शामिल हैं और वो कहते हैं,
Yape can reach its destination in a matter of minutes. It can work for 24 hours in any weather conditions.
Yape minton mein apni manzil tak pahunch sakta hai. Ye kisi bhi mausam mein 24 ghante kaam karta hai, kyunki ये फुटपाथ पर बाइसिकल के रास्ते पर खुद ब खुद चलता है, यूं हादसात से भी महफूज रहता है। इसमें एक ऐप है जो इसे बताता है कि ये पैकेज कहाँ पहुंचाना है। एंड्रॉयड के जरिए पैकेज इरसाल करने वाले की शनाख्त भी की जा सकती है और खुद रोबोट एक खास वक्त में ये पैगाम भी भेज सकता है कि पैकेज बाहर आ चुका है, ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आकर ये पैकेज चुरा कर ले जाए, क्योंकि इस मशीन में निगरान कैमरे लगे हैं। तो अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता है या जबरदस्ती रोबोट का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है, तो ये फौरन रिमोट कंट्रोल सेंटर को इसकी इत्तला कर देता है। इनोविया अब इन इम्कानात की तलाश में है कि आया रोबोट के जरिए सामान किसी फैक्ट्री या किसी इमारत के अंदर भी पहुंचाया जा सकता है या नहीं। Simon Fiorenti कहते हैं,
ad esempio la spedizione di farmaci,
for example such as delivering drugs in a hospital or to deliver documents in a library.
Misal ke taur par hospitalon mein adbiyat ke liye ya dastavezat kisi library mein pahunchane ke liye. Jadid daur insano se zyada mashino par inhisar ka daur hai aur Innovia yahi ehsas karke aainda baras tak is robot ko market mein lane ka irada rakhti hai. रोबोट की दुनिया में नई नई तख्लीकात ये जाहिर करती हैं कि वर्कफोर्स में इंसानों से ज़्यादा मशीनों से काम लिया जाने लगेगा। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
ہماری آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک نیوز شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔